يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن
كنتم الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حاضرین کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. ہم سب اللہ کے بندے ہیں, اللہ ہمارا خالق ہے, اور ہماری موت اور ہماری حیات کا اختیار اللہ کے پاس ہے. ہماری پوری زندگی کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے. تمام نعمتیں جو ہم کو ملی ہوئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں, اور ان تمام نعمتوں میں ایک عظیم ترین نعمت جو اللہ نے ہم کو دی ہے وہ نعمت ہدایت ہے کہ ہمیں اسلام جیسا دین عطا کیا اور احکام اسلامی عطا کیے. لیکن اللہ کے ہدایت کا جو نظام ہے وہ جس ستون پہ کھڑا ہوا ہے اس ستون کا نام تقویٰ ہے, جس کی تاکید, جس کی وصیت, جس کی نصیحت ہر جمعے کی نماز میں, خطبوں میں خود خطبہ دینے والا اور جو لوگ خطبہ سن رہے ہیں ان کو تاکید کی جائے, نصیحت کی جائے کہ وہ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں. تقویٰ یعنی بندہ اپنے آپ کو پہچانے, اپنی کسی چیز کو اپنی ملکیت نہ سمجھے. بندہ ہوتا ہی وہی ہے جو اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا, جو کچھ ہوتا ہے اس کے آقا کا, مالک کا ہوتا ہے. یہاں تک کہ عرض کیا کہ جو ہماری جان ہے, ہماری زندگی ہے, وہ زندگی بھی خود ہماری اپنی نہیں ہے, وہ اس کی دی ہوئی ہے. جب زندگی دی ہوئی اس کی ہے تو اس زندگی پر اختیار بھی پورا اسی کا ہے. ہماری زندگی پر ہم اپنی زندگی کے مختار نہیں ہیں, ہماری زندگی پر خود اپنا اختیار نہیں ہے, ہماری زندگی کا اختیار خدا کے ہاتھوں میں. سلام. اور بندہ جہالت کی وجہ سے, عدم معرفت کی بنیاد پر, یا پھر غفلت کی وجہ سے, یا شہوت کے غلبے کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے. اگر آپ گناہ کی وجہ تلاش کرنا چاہیں کہ انسان گناہ کیوں کرتا, یا تو انسان جاہل ہے کس بات سے, اس بات سے کہ فلاں کام جو میں کر رہا ہوں وہ گناہ ہے. جہالت کی بنیاد پر گناہ اس سے سرزد ہو جاتا, یا کبھی غفلت کی وجہ سے, جاہل نہیں ہے, اسے معلوم ہے کہ فلاں کام کرنا گناہ ہے لیکن غافل ہے, غفلت کا شکار ہے. اور کبھی شہوت کا غلبہ ہو گیا اس کے اوپر, شہوت کے غلبے کی وجہ سے گناہ کر بیٹھا. گناہ کہتے کس کو ہیں, گناہ کرنا کیا ہے؟ گناہ کرنا یعنی انسان اپنا رخ خدا سے پھیر لے, انسان اپنا رخ خدا کی طرف سے موڑ لے, یہ گناہ ہے. خوب, جب گناہ ہو جائے انسان سے تو اس کا علاج کیا ہے؟ گناہوں کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج توبہ ہے. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا جو لفظی معنی ہے, توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو, پھر جانے کو توبہ کہتے ہیں. کس بات سے پھر جائے؟ گناہ کرتے وقت میرا جو رخ پروردگار سے پھر گیا تھا, دوبارہ پروردگار کی طرف اپنا رخ پھیر لینا یہ توبہ ہے. اللہ کی طرف دوبارہ اپنا رخ موڑ لینا, اللہ کی طرف پلٹ جانا, یہ توبہ ہے. گناہ ہے کیا؟ گناہ فطرت سے بغاوت کا نام ہے. فطرت ایک مستقل موضوع ہے جس پر بزرگ اساتذہ نے 10-10 جلسے 20-20 جلسے خطاب کیا ہے. فطرت کس کو کہتے ہیں؟ اس بحث میں نہ پڑھتے ہوئے گناہ فطرت سے بغاوت کا نام ہے. اللہ نے انسان کو اس طرح سے خلق کیا کہ انسان فطری طور پر گناہوں سے نفرت کرتا ہے. اگر وہ انسانیت اگر اس کے اندر باقی ہے, ممکن ہے ایک شخص فطرت کو اس قدر سلا دے, اس قدر فطرت کے اوپر پرتیں بچھا دے کہ پھر انسان, اس شخص کو انسان کہنا اور انسانیت کے زمرے میں اس کو لانا مشکل ہے. لیکن اگر کسی کی فطرت بالکلیہ طور پر ختم نہیں ہوئی ہے کہ بہت مشکل ہے فطرت انسانی کو بالکل جڑ پیڑ سے ختم کر دینا, یہ مشکل کام ہے. یعنی انسان اتنا گناہوں میں ڈوب جائے کہ پھر انسان کہلانے کا مستحق نہ رہے. اللہ نے انسان کی جو فطرت خلق کی ہے وہ پاک فطرت ہے. پاک فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان فطری طور پر گناہوں سے نفرت کرتا ہے, گناہ کرنا نہیں چاہتا. اور اگر فطرت بیدار ہے انسان کی, فطرت خوابیدہ نہیں ہے, سوئی نہیں ہے فطرت, تو جب بھی گناہ کرتا انسان فوراً اس کا ضمیر ملامت کرنا شروع کر دیتا, فوراً اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنا شروع کر دیتا کہ یہ کام جو خلاف فطرت ہوا ہے. گناہ کا گناہ کیا ہے؟ خلاف فطرت کام کرنا گناہ ہے. اللہ نے دوسری چیز جو فطرت میں رکھ دی ہے, ایک طرف گناہوں سے تنفر نفرت, دوسرے خدا طلبی. خدا طلبی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت کو کچھ اس طرح اس خمیر میں گوندا گیا ہے کہ فطری طور پر, جیسا ہم جب آٹا گوندتے ہیں تو کرتے کیا ہیں, آٹے میں پانی ملا دیتے ہیں, نمک ملا دیتے ہیں, تو کہتے ہیں یہ آٹے کے اندر اس کے خمیر میں نمک اور پانی شامل ہے. اب وہ آٹے سے پانی اور نمک کو جدا کرنا آسان کام نہیں ہے. اسی طرح سے جب ہماری خلقت اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا تو اس نے ایک چیز جو ہماری فطرت کے اندر رکھ دی وہ ہے خدا طلبی. اگر بندہ پاک فطرت رہے, چاہے عمر کے کسی حصے میں پہنچ جائے, خداوند عالم کے وجود کو اس کے لیے ثابت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر انسان پاک فطرت ہو, فطرت آلودہ کب ہوتی, فطرت خراب کب ہوتی انسان کی؟ گناہ کی وجہ سے فطرت آلودہ ہونا شروع ہو جاتی. اور اگر گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو وہ پاک فطرت انسان کی ختم ہو جاتی تقریبا. ایک چنگاری بس اس میں باقی رہتی, لیکن اس چنگاری کو شعلہ بنانا ایک بہت مشکل کام ہے. تو انسان کی فطرت کے اندر دو چیزیں فطری طور پر ہماری خلقت کے ساتھ ہی اللہ نے رکھ دی, ایک گناہوں سے نفرت, دو خدا طلبی, خدا کی عبادت. اگر باہر سے کوئی آ کر, کوئی نبی نہ آئے, کوئی کتاب نہ آئے, تب بھی اگر انسان کو سمجھا دیا جائے کہ خدا ہے, اس کی عبادت کرنا ہے, سمجھ سکتا, کیونکہ اس کے خمیر میں خدا طلبی موجود ہے. اس کے خمیر میں اللہ تعالیٰ نے خدا طلبی رکھ دی ہے. اور ایک چیز جو انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دی ہے وہ کمال دوستی ہے. کمال کہتے ہیں پرفیکشن کو, کسی چیز کو کامل کرنا, مکمل کرنا. اگر جگ آدھا بھرا ہوا ہے تو یہ نہیں کہتے یہ جگ کامل بھرا ہوا ہے, یہ جگ آدھا بھرا ہوا ہے. جب یہ جگ پورا بھر جائے گا تو کہتے ہیں ہاں یہ جگ پورا بھر گیا, کامل, پانی کامل طور سے جگ میں بھرا ہوا ہے. ویسے ہی اللہ نے جو ہم انسانوں کو بھیجا ہے, ہماری انسانیت کا جگ خالی ہے, خالی جگ لے کر آئے ہیں ہم اللہ کی طرف سے. اب اس میں انسانیت بھرنے کا کام خود اللہ نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ ہم کتابوں کے ذریعے سے جو آسمانی کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں، نبیوں کے ذریعے سے جو رہنما کے طور پر ہمارے درمیان اللہ نے بھیجے ہیں، ان سے ہدایت لے کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے وہ جو جگ ہے انسانیت کا جو خالی ہے، صرف جگ لے کر آئے ہیں، اس کو دھیرے دھیرے بھرتے چلے جائیں۔ جب یہ جگ کامل ہو جائے گا، بھر جائے گا، تو اس وقت کہا جائے گا یہ انسان کامل ہے، پرفیکٹ ہیومن بینگ۔ البتہ کامل انسان معصوم ہے، تمام انبیاء اور تمام ائمہ، تمام امام ہمارے کامل ہیں۔ ہمارے لیے شاید وہ جگ تھوڑا سا خالی، دس فیصد خالی ہو، 20% خالی ہو ہمارے لیے، اگر یعنی ہمارے لیے اتنی مجال رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اس مرتبے اور اس مقام تک پہنچ سکتے۔ گناہ جب کرتا ہے انسان تو دو چیزیں، اس کا گناہ کا نتیجہ دو چیزیں، ایک کمال سے رک جاتا ہے انسان، کمال کا جو راستہ طے کر رہا تھا، پرفیکشن کی طرف جو آگے بڑھ رہا تھا انسان، گناہ آ کر پرفیکشن کے سفر کو ختم کر دیتا۔ جو انسان کامل بننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر سے تمام حیوانی صفات کو نکال کر، مطلب اس کو تمام حیوانی صفات کو مہار کر کے انسانی صفات کو اس پر غالب کر دے۔ تو گناہ کیا کرتا، یہ جو انسان، خود انسان کی خلقت کا ایک مقصد کمال حاصل کرنا ہے، اللہ نے جو ہم کو بھیجا اس دنیا میں 70 سال، 80 سال، 60 سال جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، کمال تک پہنچے، کمال یعنی پرفیکشن تک پہنچے۔ اس پرفیکشن کے سفر میں اگر گناہ آڑے آ جاتا ہے، پرفیکشن کا سفر وہیں رک جاتا، کمال کا سفر وہیں ٹھہر جاتا۔ گناہ کا پہلا اثر۔ دوسرا اثر، گناہ انسان کو خدا سے دور کر دیتا، ادھر گناہ ہوا، خدا سے فاصلہ ہو گیا، اللہ سے فاصلہ، اللہ سے دور ہو گیا شخص۔ لیکن انسان کی فطرت میں اللہ نے جو چیز رکھی ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو، اگر اس کی فطرت میں ذرہ رمق برابر بھی، اگر اس کی فطرت باقی ہے، زندہ ہے، تو فوراً اس کا ضمیر ملامت کرنا شروع کر دیتا، فوراً شرمندہ ہو جاتا، فوراً پشیمان ہو جاتا۔ گناہ کرتے ہی فوراً شرمندگی دامنگیر ہو جاتی انسان کے، شرمندہ ہو جاتا۔ اب توبہ کیا کرتی ہے، توبہ آ کر کیا کرتی ہے، جو کمال کا راستہ انسان نے گناہ کر کے، کمال کا جو سفر طے کر رہا تھا انسان، گناہ کی وجہ سے جو کمال کا سفر رک گیا، توبہ آ کر دوبارہ اس سفر کو جاری کر دیتی ہے۔ اور گناہ کر کے انسان جو خدا سے دور ہو گیا تھا، توبہ کر کے پھر دھیرے دھیرے خدا سے قریب ہونا شروع ہو جاتا۔ گناہ کہتے ہیں، عرض کیا، گناہ کہتے ہیں خدا کی طرف پیٹ کر دینا، خدا کی طرف پیٹ کر دینے کا نام گناہ ہے۔ اگر ہمارا رخ اللہ کی طرف ہے، ہمارا وجہ، ہمارا چہرہ اگر اللہ کی طرف ہے، ہم گناہ نہیں کرتے۔ گناہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان نے اپنا چہرہ خدا کی طرف سے، اپنا رخ موڑ لیا ہے گناہ کی طرف۔ پھر گناہ سے اپنا رخ اگر انسان موڑ لے، تو پہلا کام جو انسان کو کرنا ہے وہ یہ کہ گناہ چھوڑ دے، جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہ چھوڑ دے۔ توبہ کا پہلا قدم کیا ہے، توبہ میں پہلا قدم یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دے، جو بھی گناہ اسے سرزد ہو رہا ہو وہ گناہ چھوڑ دے۔ رک گیا انسان، مثلا گناہ کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، رک گیا، رکنے کے بعد کیا کرنا ہے، پہلا قدم کیا تھا، رک جانا، دوسرا قدم یہ ہے کہ رک کے پھر اپنا رخ پلٹا کے پھر خدا کی طرف حرکت کرنا۔ انسان جو گناہ کی طرف چل پڑا تھا، توبہ کیا ہے؟ رک جائے، گناہ کی طرف جو اس کے قدم آگے بڑھ رہے تھے وہیں رک جائے، رک کے پھر اپنا رخ پھیر لے اللہ کی طرف، پھیر کے اب اللہ کی طرف قدم، اللہ کی سمت میں آگے بڑھنا شروع کر دے. پہلا کام رک جائے، چھوڑ دے گناہ، دوسرا کام اللہ کی طرف حرکت کرنا شروع کرے. خدا کی طرف حرکت کے کیا معنی ہے؟ اللہ کی طرف حرکت کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے گزشتہ گناہوں کی تلافی کرے. معافی تلافی کہتے ہیں نا ہم اپنی زبان میں، معافی تلافی کرے انسان گناہوں کی. اور دوسرے آئندہ اسی، یعنی جس، اب گناہ کی طرف جو آگے بڑھ رہا تھا رک گیا، رک کے اپنا رخ پھیر لیا خدا کی طرف، یہ توبہ ہے. اب خدا کی طرف اپنا سفر جاری رکھے. جو قدم اس کے گناہ کی طرف بڑھ رہے تھے رک گیا، رک کے پلٹ گیا خدا کی طرف، پلٹ کر اب اس کا سفر خدا کی طرف، اللہ کی طرف سفر کو جاری رکھے بغیر رکے. اور ایک جو بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ گناہ انسان اس وقت کرتا جب یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ اس کے گناہ کرنے سے واقف نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں گناہ کا، ہم جو گناہ فعل ہے، ایک ایکشن ہے گناہ، لیکن اس ایکشن کا تعلق انسان کے عقیدے سے، بلیف سے ہے. وہ بلیف کیا ہے؟ وہ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہو گیا اس کا کہ خدا مجھے نہیں دیکھ رہا ہے. اگر کسی شخص کو یہ پتا چل جائے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، صرف پتا نہ چل جائے بلکہ یہ بات اس کی روح و جان میں راسخ ہو جائے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ اس شخص سے نہیں ہو سکتا. یا پھر پتا ہے اس کو خدا اسے دیکھ رہا ہے لیکن گناہ کرتے وقت اس بات سے غافل ہو گیا کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے. گناہ کرتے وقت اس عقیدے سے پھر گیا. کس عقیدے سے؟ کہ خدا کی نظریں، خدا واقف ہے میں جو کام کر رہا ہوں، خدا کو علم ہے میں جو کام کر رہا ہوں. اور دوسری چیز سزا سے غفلت. مشکل ہم انسانوں کی یہ ہے کہ ہمارے اکثر گناہوں کی سزا ہم کو ملتی ہمارے مرنے کے بعد، تو ہم کو جس طرح قیامت دور نظر آتی کہ بھائی قیامت بہت دور ہے، جب قیامت آئے گی تب دیکھا جائے گا، ویسے جب قیامت آئے گی تو سزا معین ہوگی کہ کیا سزا ملنی ہے. تو سزا کا دور دکھنا بھی انسان کے لیے سبب بن جاتا کہ گناہ کرے. لیکن اگر فوراً فوراً سزا ملتے رہتی اگر دنیا میں، تو پھر دیکھتے آپ کون گناہ کرتا. البتہ گناہوں کے کچھ دنیاوی اثرات بھی ہے، جیسا آپ لوگ سنتے رہتے ہیں اکثر کہ اگر کوئی شخص قطع رحمی کرے، رشتہ داروں سے میل ملاپ ترک کر دے، رشتے ناطے توڑ لے، کیا ہوتا اس کا اثر؟ عمر انسان کی کم ہو جاتی. یہ قطع رحمی کا ایک دنیاوی عذاب ہے، انسان کی عمر کا کم ہو جانا دنیاوی، یہ اثر ہے گناہ کا، سزا نہیں ہے. اور بعض گناہوں کی سزا انسانوں کو دنیا میں مل جاتی ہے، اور ہم کو ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرنا ہے، پروردگار جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، چاہے وہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہو، بہتر یہ ہے کہ تو اس کی سزا ہم کو دنیا میں دے دے، کیونکہ دنیا کی سزا ایک تو آسان ہے اور ایک تو چھوٹی ہے. کیونکہ اخروی سزا، جیسا کہ دعائے کمیل میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اخروی سزا ایک تو خطرناک ہے اور طولانی ہے. تو جب بھی گناہ ہو، پہلے تو اللہ سے دعا کریں کہ دنیاوی سزا بھی نہ ملے ہم کو، ہماری توبہ ہی ہمارے گناہ کی تلافی کر دے، یعنی سزا تک بات پہنچے ہی نہیں. لیکن اگر پروردگار کا ارادہ ہو گیا کہ وہ ہم کو سزا دے، تو پروردگار ہمارے گناہوں کی سزا ہم کو دنیا میں ہی دے دے. ایسا ہوتا بھی تھا امیر المومنین کے زمانے میں، لوگ آ کر اعتراف کرتے تھے ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ابھی ہم کو پاک کر دیجئے، یعنی ابھی سزا دے کے ہم کو پاک کر دیجئے، تاکہ اخروی عذاب سے بچ جائیں. کیونکہ اخروی عذاب دیر پا، طولانی اور بھیانک دنیاوی عذاب کے مقابلے میں. تو انسان جو گناہ کرتا, ایک تو اللہ یہ سمجھ رہا ہوتا کہ اللہ اسے نہیں دیکھ رہا, یا اللہ کے علم میں نہیں ہے یہ بات. اگر علم میں ہے تو وہ غافل ہے اس وقت, جس وقت گناہ کر رہا ہے غافل ہے کس بات سے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. دوسری چیز, اگر گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا کو دور دیکھ رہا ہے, سزا ملے گی جب ملنا ہے. ابھی لذت اٹھا لو گناہ سے. غفلت کو دور کر کے خدا کی طرف پلٹ جائے اور جو ہو گیا اس کی تلافی کر لے. جب گنہگار گناہ سے ہاتھ اٹھا لے, رک گیا گناہ سے اور پلٹ گیا خدا کی طرف, تو کہتے ہیں کہ خدا بھی اس کی طرف پلٹ جاتا. جب بندہ اپنا رخ خدا کی طرف کر لے تو خدا بھی اپنا رخ بندے کی طرف کر لیتا ہے. خدا اپنا رخ بندے کی طرف کر لینے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ بندوں پر مہربان ہے اور اللہ کی رحمت بندوں پر ہمیشہ جاری و ساری ہے جب تک کہ گناہ کر کے خود اپنے ہاتھوں سے رحمت کو نہ روک لے. اللہ کی رحمت, اللہ کی مہربانی ہمیشہ بندے کے شامل حال ہے. اصل بات یہی ہے. اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی رحمت بندوں پر برستے رہتی ہے, مگر جیسے ہی بندہ معصیت کیا, نافرمانی کیا, گناہ کیا, اللہ کی رحمت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا. لیکن پھر جیسے ہی بندہ توبہ کر لے, یعنی پلٹ جائے خدا کی طرف, پھر اللہ کی رحمت بندے کی طرف اپنا رخ موڑ لیتی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنا رخ خدا کی طرف کرتا ہے تو خدا بھی اپنا رخ بندے کی طرف کر لیتا ہے. یعنی خدا کی رحمت جو پھر گئی تھی کب؟ جب یہ گناہ کیا تھا, تو اللہ کی رحمت بھی پھر بندے کی طرف اپنا رخ کر لیتی ہے. یہ جو توبہ کا موضوع ہے, تفصیلی موضوع ہے, آج صرف ایک خاکہ بیان کر دیا. انشاءاللہ اگلے جمعے میں توبہ کی اقسام, توبہ کتنی قسم کی ہے, کس گناہ کے لیے کیسی توبہ. لیکن وہ جو آیتیں قرآن مجید میں آئی ہیں توبہ کے حوالے سے, ان اللہ هو التواب الرحیم, سورہ توبہ کی 118 آیت, پروردگار کیا ہے؟ تواب ہے. تواب کا مطلب یہ ہے, کیا ہے؟ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تواب یعنی انسان گناہ کرتا, توبہ کرتا, پھر توبہ توڑ دیتا, پھر گناہ کرتا, پھر توبہ کرتا. جتنی بار گناہ کرتا اتنی بار توبہ کرتا. پروردگار اس کی توبہ کو قبول کرنے سے تھکتا نہیں ہے. تواب ہے یعنی جتنی بار توبہ کر کے توبہ توڑ دے, پھر پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے, پروردگار اس کی توبہ کو قبول کر لیتا. تواب ہے. تواب ہونے کے ساتھ ساتھ رحیم ہے. عرض کیا کہ اللہ کی رحمت مسلسل بندوں پر ہوتے رہتی جب تک کہ بندے خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کی رحمت کو نہ روک لیں. فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم. فمن تاب من بعد ظلمہ, ظلم کرنے کے بعد. گناہ کو ظلم سے بھی تعبیر کیا ہے قرآن مجید نے. گناہ کیا ہے؟ ظلم ہے. ظلم کرنے کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے, وہ اصلاح اور اپنے امور کی اصلاح کر لے, یعنی سدھر جائے. توبہ کرنے کے بعد ہوتا کیا؟ بگڑا ہوا انسان سدھر جاتا. سدھر جائے, فإن اللہ یتوب علیہ, تم بھی دیکھو گے کہ اللہ نے بھی اپنا رخ اس کی طرف موڑ لیا ہے, پھیر لیا ہے. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ غفور ہے, مغفرت کرنے والا ہے اور رحیم ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. قرآن مجید کی آیت. اے مومنوں, سب مل کے ایک ساتھ, سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. کیا ہو جائے گا؟ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی کامیابی توبہ سے جڑی ہوئی ہے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی تلافی کرو. اور توبہ کیسی ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا. اے ایمان والو، اے مومنو، توبہ ایسی کرو کہ پھر توبہ کر کے اس گناہ کی طرف نہ پلٹو. توبہ نصوح کرو. نصوح کہتے ہیں پھر اس گناہ کی طرف نہ پلٹنا. یعنی جس گناہ سے ہاتھ اٹھا لیا، جس گناہ سے اپنا رخ پھیر لیا، پھر اس گناہ کی طرف اپنا رخ نہ پھیرے. ان اللہ یحب التوابین، پروردگار توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پروردگار توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ ایک آیتوں کا سلسلہ ہے کہ پروردگار کن کو پسند کرتا ہے اور کن کو ناپسند کرتا ہے. قرآن مجید میں پورا ایک سلسلہ، ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب المتطہرین. یہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے. ان اللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایک روایت عرض کر دوں اور آج کی گفتگو تمام توبہ کے حوالے سے. انشاءاللہ توبہ کی قسمیں کیا ہیں اگلے جمعے میں عرض کروں گا. روایت یہ ہے معصوم سے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص رات کے وقت سفر پر نکلے اور رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں اس کی سواری گم ہو جائے اور اس کا مال و اسباب سب گم ہو جائے، سواری بھی گم ہو گئی، مال و اسباب بھی گم ہو گیا، جو توشہ جو بھی ساتھ لے کے گیا تھا سفر میں، رات کی تاریکی میں سب کھو گیا، گم ہو گیا. گم ہونے کے بعد، سواری اور مال و اسباب گم ہونے کے بعد، پھر وہ سواری اور مال و اسباب اس کو مل گئے، جو کھو گئے تھے وہ مل گئے، تو جو خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے اس وقت جب وہ اپنے بندے کو توبہ کرتا ہوا دیکھتا ہے. اس سے زیادہ خوشی پروردگار کو ہوتی ہے کب؟ جب وہ بندے کو تائب توبہ کرتا ہوا دیکھتا ہے، یا بندے کو توبہ کرتا ہوا پاتا ہے. تو پروردگار ہم سب کو توبہ نصوح کی توفیق عنایت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسوله المجتبى محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ياسب الدين والإيمان وكلمة الرحمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. وعلى سيدتي نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلى علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجۃ القائم بالحق المنتظر المهدی۔ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اما بعد، عباد اللہ، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ۔ دوسرے خطبے میں بھی میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس ہفتے جو مناسبت ہے، عظیم ترین مناسبت، وہ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت 25 ماہ محرم کو ہے۔ کربلا کے واقعے کے حوالے سے جو ایک سلسلہ وار گفتگو شروع ہونی ہے، جو ہو نہیں پا رہی ہے، وہ مرحلہ وار کربلا کے واقعے کو سمجھا جائے، سید الشہداء کے قیام کو مرحلہ وار، جیسا سید الشہداء نے قیام کا ایک مرحلہ، سید الشہداء کا وہ مدینے میں شروع ہوا، مدینے میں آپ کا پہلا قدم یزید کے برسر اقتدار آنے کے بعد جو تھا وہ انکار بیعت تھا، حسینی اقدام کا پہلا قدم انکار بیعت، علانیہ طور پر یزید کی بیعت سے انکار۔ اور پھر دوسرے مرحلے میں خود مدینے میں آپ نے بنو ہاشم کو دعوت دی کہ بنو ہاشم آپ کا ساتھ دینے کے لیے آگے آئیں، اور ان پر یہ واضح بھی کر دیا بنی ہاشم پر، یعنی پہلے ہی دن سے سید الشہداء کبھی بھی کسی بھی موڑ پر، چاہے کتنی ہی سختی کیوں نہ پیش آ جائے، سید الشہداء نے اپنے ساتھیوں کو اندھیرے میں نہیں رکھا، کنفیوژن میں نہیں رکھا، اور ان کو پہلے ہی دن سے یہ بتلاتے رہے کہ جو میری نصرت کرے گا وہ شہید ہو جائے گا، وہ مارا جائے گا، اور جو میری نصرت نہیں کرے گا وہ قیامت تک فتح و کامرانی کی صورت نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ بنو ہاشم کو جو ایک سطر سید الشہداء نے ایک سطر لکھی بنو ہاشم کے نام پہ، یہی لکھا آپ نے کہ اگر میرا ساتھ دو گے، میری نصرت کرو گے، قتل ہو جاؤ گے، شہید کر دیے جاؤ گے، اور اگر میرا ساتھ نہیں دو گے، قیامت تک فتح اور کامرانی کی صورت نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ لکھ کر، یہ دوسرا مرحلہ، یعنی مدینے میں یزید کی بیعت کا مطالبہ ہونے کے بعد سید الشہداء کل ایک دن اور ایک رات رکے رہے، پھر وہاں سے آپ نے مدینے سے مکے کی طرف آپ نے سفر کیا۔ 28 رجب کو مدینے سے آپ نکلے، اور یہ سلسلہ وار مسجد میں وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے ہمارے پاس مغرب اور عشاء کے درمیان، اس میں کئی سوالات ہیں اور کئی سوالات کے جوابات، کہ سید الشہداء مجبوراً مدینے سے نہیں نکلے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارا جو سب سے واقعہ کربلا کو سمجھنے کا جو سب سے اہم منبع ہے، وہ شاعروں کی شاعری، خطیبوں کی خطابت اور ذاکروں کی ذاکری ہے، جبکہ واقعہ کربلا کا اصل منبع خود معصوم کا کلام ہے۔ واقعہ کربلا کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، اس کا آتھینٹک سورس اگر کوئی ہے، تو وہ خود سید الشہداء کا کلام ہے۔ اگر آپ پروردگار کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پروردگار کی معرفت کے لیے پروردگار کا کلام پڑھنا پڑے گا، قرآن مجید، اور اگر آپ سید الشہداء کے قیام کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو سید الشہداء کا کلام پڑھنا پڑے گا، اور صرف پڑھنا نہیں، پڑھ تو سبھی لیتے ہیں، لیکن سمجھنا، سمجھ کے نتیجے لینا اس سے، یہ آسان کام نہیں ہے اور ہر فرد کا کام نہیں ہے۔ پڑھنا اور کسی حد تک سمجھنا ہر فرد کا کام ہے، کہ سب کو کرنا چاہیے یہ کام، پڑھ کے نتیجے لینا یہ اہل نظر افراد کا کام ہے۔ تو جب نہ ہمارے پاس پڑھنے کی فرصت ہے، نہ سمجھنے کی فرصت ہے، اور نہ نتیجے نکالنے کی فرصت ہے، تو ایسی صورت میں ہونا یہ چاہیے کہ اہل نظر کے سامنے سرنڈر ہو جائیں، اپنے آپ کو اہل نظر کے سامنے پیش کر دیں، کیونکہ جو نتیجے اہل نظر، جن نتیجوں پر اہل نظر پہنچے ہیں، ہم 100 سال بھی پڑھیں اور سمجھیں ان نتیجوں پر نہیں پہنچ سکتے۔ آپ دیکھیں اتنے مجالس کثرت سے ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سید الشہداء کے قیام کو کبھی سلسلہ وار مرحلہ وار ہم سمجھنے کی کبھی ہم نے کوشش نہیں کی۔ میں ایک صرف خاکہ بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ پہلا مرحلہ مدینے کا مرحلہ ہے، جہاں پر آپ کا قیام ایک دن اور ایک رات آپ رکے طلب بیعت کے بعد، اور مجبور نہیں ہوئے مدینہ چھوڑنے پر، جیسا کہ شاعر باور کروا دیتے یہ بات کو، مجبوراً مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، میں جانا نہیں چاہتا لیکن مجھے جانا پڑ رہا ہے، یعنی مجھے گویا میں نکل نہیں رہا ہوں، مجھے نکالا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سید الشہداء اپنے ارادے، اپنی مرضی، اپنے اختیار سے مدینے سے باہر گئے، مدینے سے نکلے، نکالا نہیں گیا سید الشہداء کو، مجبور نہیں کیا کسی نے نکلنے پر، جیسا کہ ہم کو تاثر دیا جاتا شاعری میں کہ مجبوراً، یعنی مجبور، اتنا مجبور کر دیا گیا سید الشہداء کو کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، ایسی بات نہیں ہے۔ سید الشہداء، یہ جو واقعہ کربلا کوئی اچانک رونما ہونے والا کوئی واقعہ نہیں ہے، جیسا ہمارے ہر کام اچانک ہوتے، ہر کام ہمارے جو اچانک یوں ہی ہو جاتے بغیر پلاننگ اور بغیر منصوبہ بندی کے، واقعہ کربلا اتنا بڑا واقعہ جس کے اثرات آج تک اور قیامت تک باقی رہنے والے ہیں، وہ اچانک رونما ہونے والا کوئی واقعہ نہیں ہے، وہ منصوبہ بند واقعہ، اور اس کی منصوبہ سازی کوئی اور نے نہیں کی بلکہ خود سید الشہداء الہی نمائندے نے کی۔ سید الشہداء اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے مدینے سے نکلے، اور بیعت کا مطالبہ نہ ہوتا تو ایسا نہیں ہے کہ سید الشہداء مدینے سے نہیں نکلتے، بیعت کا مطالبہ ہوتا نہ ہوتا سید الشہداء تب بھی مدینے سے نکلنے کا ایک سبب یہ ہوا کہ مدینے والے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ البتہ یہ تاثر نہ لیں کہ مدینے والے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو کیا سید الشہداء کی بات کا اثر ان کے اوپر نہیں ہوا، وجوہات ہے اس کی، تاریخ میں بیان بھی ہے اس کا، کیوں مدینے والے سید الشہداء کی بات کا اثر نہیں لیے، کیوں مکے والے سید الشہداء کی بات کا اثر نہیں لیے، اور اگر مدینے والے اور مکے والے سید الشہداء کی بات کا اثر نہیں لیتے ہیں تو اس میں سید الشہداء کی ناکامی نہیں ہے، مدینے اور مکے والوں کی ناکامی ہے۔ سید الشہداء کامیاب ہے، نبی جب آ کر تبلیغ کرتا بندوں پر تو نبی تبلیغ کرنے کے بعد بھی امت اگر سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو نبی کامیاب ہے، امت ناکام ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ نبی محنت کرتا کہ امت نہیں سدھرتی تو نبی ناکام ہو گیا، نبی کوشش کرنا ہی کامیابی ہے، نبی نے اپنی پوری کوشش کر دی نبی کامیاب ہو گیا، امت کامیاب نہیں ہوئی، امت ناکام رہ گئی۔ سید الشہداء اپنی پوری کوشش کر لیے مدینے والوں کے سامنے، اپنی پوری اتمام حجت کر لیے مکے والوں کے سامنے، لیکن نہ مدینے والے تیار ہوئے آنے کے لیے نہ مکے والے تیار ہوئے، تو اس کا مطلب سید الشہداء ناکام نہیں ہوئے، مدینے اور مکے والے ناکام ہو گئے۔ کبھی یہ تاثر آ جاتا ذہن میں کہ سید الشہداء کی بات کا اثر، نبی کی بات کا اثر لوگوں پہ نہیں ہوا، خدا کی بات کا اثر لوگوں پہ نہیں ہوتا، جب دل سخت ہو جاتے، قسی القلب ہو جاتے لوگ، تو سید الشہداء اپنے ارادے سے مدینہ چھوڑ کے مکے، اور مکے کی طرف کیوں گئے، کوئی اور شہر کی طرف کیوں نہیں چلے گئے، یمن کیوں نہیں چلے گئے، بصرہ کیوں نہیں چلے گئے، اسی وقت کوفہ کیوں نہیں چلے گئے، مکہ اس لیے گئے کیونکہ سید الشہداء یہ دیکھ رہے تھے کہ عنقریب حج کا موسم آنے والا ہے، اور اگر میں اپنا پیغام بلاد اسلامیہ میں شہر شہر پھر کے اگر اپنا پیغام پہنچانا چاہوں تو کافی دیر ہو جائے گی، تو ایک ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں پر پوری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور وہ مکہ ہے، اور وہ موسم جس موسم میں مسلمان جمع ہوتے ہیں وہ حج کا موسم، تو تمام مسلمانوں کو یکجا اپنا پیغام اگر کہیں پہنچا سکتے تھے سید الشہداء تو وہ مکے میں پہنچا سکتے تھے، اسی لیے مکے کا ارادہ کیے۔ عرض کیا کہ اچانک نہیں ہے، مطلب نکل گئے مدینے سے کہ معلوم نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، نہیں، نکلے مدینے اور دوسروں کی طرح نہیں نکلے سید الشہداء مدینے سے، دوسرے جو مدینے سے نکلے جن کی بیعت کا مطالبہ شام سے ہوا تھا، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عباس، رات کے وقت نکلے اور غیر معروف گمنام راستوں سے مدینے سے مکہ گئے. جب سید الشہداء کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ بھی عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عباس کی طرح رات میں نکلیں تاکہ حاکم کو خبر نہ ہو اور گمنام راستے سے جائیں تاکہ حاکم اپنے پیادوں کو آپ کے پیچھے نہ لگائے, تو آپ نے کہا نہ میں رات میں نکلوں گا نہ میں گمنام راستہ اختیار کروں گا, میں دن کے اجالے میں نکلوں گا اور اسی راستے سے جاؤں گا جس راستے سے سب لوگ آتے جاتے ہیں, کیونکہ اگر میں گمنام راستہ اختیار کر لیا اور رات میں سفر کرا تو پھر آنے والی امت یہ کہے گی کہ حسین جب رات میں سفر کر سکتے اور حسین گمنام راستہ اختیار کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو حسین نے گمنام راستے اختیار نہیں کیے, واضح اور پہلے ہی دن سے واضح کر دیا کہ جو میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہو جائے گا. کل کے دن کو یہ نہ کہے کہ حسین ہم کو اندھیرے میں رکھ کر لا کے قتل کروا دیے. اگر ہم کو شروع ہی سے پتا ہوتا کہ حسین کا ساتھ دینا یعنی قتل ہونا ہے, ہم پہلے ہی دن سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے, کہ کر لیا انہوں نے, مدینے والوں نے بھی کنارہ کشی کر لی, مکے والوں نے بھی کنارہ کشی کر لی. یہ پہلا مرحلہ, مکے کا مرحلہ طولانی ہے اس کو میں چھوڑتا ہوں, مجھے پہنچنا ہے سید سجاد تک. مکے کا مرحلہ, مدینے کا مرحلہ طے ہوا, اس کے بعد مکے کا مرحلہ طے ہوا. 3 شعبان کو سید الشہداء مکہ پہنچے, 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک سید الشہداء مکے میں مقیم رہے اور مکے میں آرام نہیں فرمایا آپ نے. دن رات جو حاجی حج کرنے کے لیے آتے تھے, دن رات ان کو اپنا پیغام پہنچاتے تھے, نماز کے بعد, نماز سے پہلے کوئی وفد آیا اس کو اپنے پاس بلا لیا, کوئی آنا نہیں چاہا خود اس کے پاس چلے گئے, اس طرح سے پیغام اپنا پہنچایا 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک. اور اسی اثنا میں کوفے سے خط آنا شروع ہو گئے, ماہ رمضان میں کوفے سے خطوط کا سلسلہ شروع ہوا, 18,000 خط سید الشہداء کو ملے. آج 18 ای میل پڑھنے کے لیے ہم تھک جاتے, 18,000 خط کس کو کہتے ہیں اس زمانے میں, اور اس زمانے میں خط کوئی پیپر انڈسٹری تو اس زمانے میں نہیں تھی کہ خط لکھ کے انسان فوراً بھیج دے, جانوروں کی کھالوں پہ خط لکھنے پڑتے تھے, درخت کی چھالوں پر خط لکھنے پڑتے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں 18,000 خط نہیں آئے سید الشہداء کو, جن لوگوں نے خط لکھا ان کی تعداد 18,000 تھی, ایک ایک خط میں 100-100 لوگوں کی دستخط ہوا کرتی تھی یا 50-50 لوگوں کی دستخط ہوا کرتی تھی. اس وقت سید الشہداء نے مسلم کو بھیجا کہ کوفہ جائیں, کوفے کے حالات کا جائزہ لیں, کوفیوں نے جو خط میں لکھا ہے جا کر ان کے ایمان کا جائزہ لے لیں کہ کوفی اپنے بات پر پکے ہیں یا نہیں ہیں, کہ وہ جو مجھے بلا رہے ہیں وہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. چنانچہ مسلم ماہ رمضان میں گئے, مکے سے نکل کر مدینہ آئے, مدینے سے پھر مدینہ آئے لیکن خبر نہیں کی کسی کو, رات کے وقت مدینے میں آئے, نماز پڑھی لیکن کسی کو اطلاع نہیں دی. پھر مدینے سے آپ نکل کر کوفہ چلے گئے, کوفے میں مسلم کو شہید کر دیا گیا 9 ذی الحجہ کو, لیکن سید الشہداء کو اسی دن اس کی خبر نہیں ہوئی. کافی دنوں کے بعد ہمارے ذہنوں میں, ہماری جو شاعروں کی اور ذاکروں کی کربلا ہے اس میں کربلا کو ایک میتھولوجیکل چیز پیش کرتے ہیں, یعنی سید الشہداء ہر بات علم غیب سے جان لیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ایک عادی, اگر ایسا ہوتا تو پھر 3 دن کی بھوک اور پیاس کیا معنی رکھتی, اسی وقت اشارہ کرتے زمین سے پانی نکلتا پی لیتے. یہ عادی طریقے پر کربلا برپا کرنا اس لیے ضروری تھا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے کربلا اسوہ بن جائے, آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ سید الشہداء تو امام تھے, ہر کام معجزے سے کر لیا, اللہ نے ہم کو معجزہ تو دیا نہیں, ہم کہاں سے معجزہ دکھلائیں, تو ہم سے قیام ہی نہیں ہو سکتا ظالم کے خلاف. سید الشہداء معجزے سے, کوئی امام کبھی بھی زیادہ معجزے سے کام نہیں لیے, جتنے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے معجزے یہاں ہوتے ہیں حیدرآباد میں یا لکھنؤ میں ویسے ہی معجزے ائمہ دکھاتے تھے. ائمہ اپنی پوری عمر میں 1 یا 2 یا 3 معجزے زیادہ سے زیادہ پوری عمر میں دکھاتے تھے, وہ بھی کن لوگوں کو دکھاتے تھے, جو منکر ہوا کرتے تھے, جو انکار کرتے تھے کہ آپ امام نہیں ہیں, اگر امام ہے تو یہ کام کر کے دکھلائیے, منکروں کو دکھلاتے تھے. مومنوں کو معجزے کی کیا ضرورت ہے؟ جو شخص پہلے سے ایمان رکھتا ہو اس کو معجزے کی کیا ضرورت ہے؟ منکر کو ضرورت ہے معجزے کی. تو کربلا کے واقعے میں معجزے کا عنصر بہت کم ہے. ہے البتہ مثلا سید الشہداء نے اشارہ کیا نبی محرم کی شب, یعنی دسویں محرم کی شب عاشور, جب ہلال ابن نافع آئے پیچھے پیچھے, سید الشہداء جب نشیب و فراز کا جائزہ لے رہے تھے میدان کربلا کے, تو آ کر کہا کہ مجھے خوف ہوا کہ آپ کو کوئی تنہائی میں پا کر قتل نہ کر دے. تو کہا کہ ہلال تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کل تمہارا مقام کیا ہے جنت میں؟ اس وقت اشارہ کیا, وہاں پر تمام شہداء کے مقامات دکھلائے. اس قسم کے معجزے ہوئے, لیکن وہ معجزے جو ہم کو سنائے گئے وہ نہیں ہوئے. سید الشہداء کو مسلم کی شہادت کی خبر مسلم کی شہادت کے کافی دن بعد ملی, اور اگر پہلے مل جاتی تو کوفے کی طرف جاتے ہی نہیں, کوفے کی طرف جاتے ہی نہیں اگر پہلے ہی خبر مل جاتی. سید الشہداء کو تو مسلم کا خط مل گیا تھا کہ کوفی ساتھ دینے کے لیے تیار ہے, آپ کوفہ آ جائیے, تو سید الشہداء کوفے کی طرف گئے. اور مسلم کی شہادت کی خبر اس وقت سید الشہداء کو ملی جب آپ کوفے سے بالکل قریب پہنچ گئے تھے, یعنی کوفے کے دوراہے پر آ گئے تھے, وہاں پر آپ کو خبر ملی مسلم کی شہادت کی. پھر تیسرا مرحلہ کربلا, دو محرم کو کربلا پہنچے, دسویں محرم تک کربلا میں رہے. آپ دیکھیں سلسلہ وار اس کو, پہلا مرحلہ مدینے میں طے ہوا ایک دن ایک رات, اس کے بعد کا مرحلہ مکے میں طے ہوا چار مہینے پانچ دن, اس کے بعد کا مرحلہ کربلا میں طے ہوا تقریباً آٹھ دن, اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے یعنی پس شہادت امام حسین, شہادت امام حسین کے بعد کا مرحلہ, اب یہ تین مرحلے سید الشہداء کی قیادت میں آپ کی سالاری میں طے ہوئے. مدینے کا مرحلہ, مکے کا مرحلہ اور کربلا کا مرحلہ, قیادت سید الشہداء, امام سید الشہداء تھے. لیکن سید الشہداء کی شہادت کے بعد کوفہ اور شام کا مرحلہ جو طے ہوا وہ سید الساجدین اور حضرت زینب کی قیادت میں طے ہوا. اور اگر یہ اسرا باقی نہ ہوتے, یہ قیدی اگر باقی نہ ہوتے, سید الساجدین اگر نہ ہوتے, سید الشہداء کا پیغام کربلا میں ختم ہو جاتا. یہ اسرا سید الساجدین کا اگر خطبہ نہیں ہوتا شام کے دربار میں, یزید کے دربار میں شام میں, تو بہت سے حقائق چھپ کے اور دب کے رہ جاتے اور آج ہم تک وہ حقائق نہیں پہنچتے. اور حقائق کا نہ پہنچنا خود ایک قسم کی گمراہی ہے, انسان حقیقت تک نہ پہنچے یہ گمراہی ہے. سید الساجدین نے جا کر کیوں خطبہ اس لیے ضروری تھا سید الساجدین کا, کیونکہ دربار میں یہ تعارف کروایا جا رہا تھا کہ حاکم وقت کے خلاف قیام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اسلام سے باہر ہیں, اور جو اسلام سے باہر ہیں وہ واجب القتل ہیں. تو جو لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے مردوں نے قیام کیا حکومت کے خلاف, تو ہم نے ان کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو ہم نے قیدی بنا لیا. یہ جو قیدی ہیں یہ حکومت کے باغی ہیں. تو وہاں پر یہ بات واضح کرنا ضروری تھا کہ ہم کون ہیں. تو وہاں پر آپ نے اپنے خطبے میں واضح کیا کہ اللہ نے ہم کو چھ فضیلتیں عطا کی. پورا خطبہ جو کبھی نہیں پڑھا جاتا ممبر سے, اللہ نے ہم کو چھ فضیلتیں عطا کی. علم ہم کو عطا کیا, شجاعت ہم کو عطا کی, حلم ہم کو عطا کیا. پھر فرماتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کون ہوں تم اگر نہیں جانتے تو جان لو, میں مکہ کا بیٹا ہوں, میں منا کا فرزند ہوں, میں صفا و مروہ کا فرزند ہوں. یعنی لوگوں کو تعارف یہ کروایا گیا تھا کہ یہ خارجی ہیں حکومت کے خلاف قیام کرنے والے. اگر سید الساجدین کا خطبہ نہ ہوتا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کون ہیں. اور حق و باطل میں اسی لیے یزید نہیں چاہ رہا تھا کہ سید الساجدین خطبہ دے وہاں پر, لیکن لوگوں کا اتنا اصرار بڑھا کہ کیوں نہیں تو اس جوان کو بات کرنے کی مہلت دیتا, تو یزید مجبور ہو گیا سید الساجدین کو خطاب کرنے کی دعوت دینے پر. تو اس خطبے کو تفصیلی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے, وقت زیادہ ہو گیا ہے. پھر انشاءاللہ کسی فرصت میں وہ خطبہ پڑھا بھی جائے گا انشاءاللہ, اور اس کی شرح پیش کی جائے گی. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات رہتے ہیں، سب کی جان، مال، عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار آواستہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، محبت اہل بیت میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما۔ پروردگارا ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔